بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. صلوات الله عليه محمد وعلى آله. تمام تعریفیں اس خدائے لم یزل کے لیے کہ جس نے کائنات کو اپنی محبتوں کے ساتھ خلق فرمایا. تمام درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں دلوں کی باہمی نفرت کو خدا نے محبت میں تبدیل کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. أما بعد، صاحبان علم اور ایمان کی خدمت اور ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے سورہ مبارکہ دخان کی تفسیر پر اپنے نام اعمال میں حسنات کے اضافے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. مالک دو جہاں نے سورہ دخان میں کیا پیغام دیا، روز تلاوت ہو رہی، مگر اس سے پہلے آنے والے کل کے روزے کے ثواب کا بیان اور آج کے دن کی اور رات کی دعاؤں کا خلاصہ. اللہ کا رسول، قربان جائیے اس عظیم پیغمبر پر، اگر وہ ثواب اور روزہ کو بیان نہ کرتا تو بھلا کون سی طاقت تھی جو ہمیں اشتیاق اور روزہ پر مجبور کر دیتی. پیغمبر نے ہر ایک دن کے اور روزے کے ثواب کو الگ بیان کر کے ایک دعوت اشتیاق دے دی ہے. آؤ، اگر شوق جنت یہ ہے تو آؤ، روز ثواب الگ ملے گا. اور یہ اس بات کا خلاصہ ہے کہ روز اور روزے کے لیے تیاری انسان کے مزاج کے لحاظ سے ثواب کو بیان کر رہی. آنے والے کل کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل کا دن یعنی ماہ رمضان کی 12 تاریخ خدا نے مخصوص کر دی ہے کہ 12 تاریخ کو وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا. عجیب بات، 12 تاریخ ماہ رمضان کی تو خدا تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. کیا ایسا ممکن ہے کہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے. مثال بڑی آسان سی، وہ نماز جس میں انسان نے کوتاہی کر دی ہو، جس میں ریاکاری کا خیال پیدا ہو گیا ہو، ریاکاری کے گناہ ہونے کی بنیاد پر نماز نماز نہ رہی، باعث گناہ ایک عمل قرار پا گیا، اور جب بھی خدا اس کی ریاکاری کے عنوان کو معاف کرے گا وہ نماز واپس اپنے مرحلے نماز پہ آ جائے گی. آپ نے صدقہ و خیرات دیا، اپنے نام و نمود کا اگر عنوان شامل ہو گیا تو صدقہ و خیرات بجائے ثواب کے عذاب بن گیا. کسی مومن کی تحقیر کرتے ہوئے، کسی مومن کو ذلیل کرتے ہوئے آپ نے اگر کچھ امداد کی ہے اور بعد میں توبہ اور مغفرت کے ساتھ اس مومن کو راضی کرتے ہوئے اگر آپ نے عمل جو پیش کر چکے تھے رب کی بارگاہ میں، کہ وہ عمل واپس خدا بجائے برائی کے اچھائی میں تبدیل کر دے، اس کا امکان ہے. 12 تاریخ رمضان کے خدا گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، وہی گناہ جو نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے. اس کے بعد اگلا جملہ، کیا خدا نے 12 تاریخ رمضان کی معین کی کہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا؟ کیسا اضافہ؟ کہ اس دن اگر تم کو ایک چھوٹی سی نیکی انجام دو گے، خدا تمہیں 10 لاکھ نیکیوں کے برابر ثواب عطا کر دے گا. تو کل کا دن بہت اہم، 12 تاریخ روز موخات، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی خبر کہ مولا متقیان کو آپ نے اپنا بھائی بنانے کا اعلان کیا، اس دن کے ثواب کو اس طرح سے بیان کیا گیا. 3 ثواب، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا، نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دینا، اور ایک نیکی کے بدلے 10 لاکھ کا اجر و ثواب مالک کی جانب سے مل جانا. اب نیکیاں 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 ہوتی کیا ہیں؟ نیکی کہتے کسے؟ اس پر اپنی جانب سے گفتگو کرنے کے بجائے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس دعا کی جانب جسے آج دن کے روزے میں اللہ کے رسول نے پڑھنے کا حکم دیا. اللہم حبب الی فیہ الاحسان، پروردگار آج کے دن مجھے نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کو میرے لیے ایک پسندیدہ کام قرار دے. لفظ حبب، حبب کا ترجمہ محبت، ہرکس و ناکس سے محبت ہو جاتی ہے. آئیے خدا سے آج مانگیے ساری باطل محبتوں کو نکال کر نیکیوں کی محبت عطا کر دے. اور نیکیوں کی محبت کو سمجھنے کے لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ، الاحسان المحبہ، احسان خود ایک محبت ہے. یا قرآن مجید کا اعلان کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اے بندے اتنا تو احسان کر کہ جتنا احسان تجھ پہ خدا نے کیا ہے، جتنی نیکی خدا نے تیرے ساتھ کی ہے کم از کم اتنی نیکی کسی اور کے ساتھ بھی کر. مولا کا ایک اور فرمان فرماتے ہیں، زکات الظفر الاحسان، کامیابی کی زکات یہ ہے کہ انسان نیکی کر. یعنی کیا مطلب؟ کہ خدا نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کامیاب ہو گئے، اپنے دشمن پہ غلبہ پا لیا، اب چاہے تو فرعون بن جائیے اور چاہے تو اس روایت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی کامیابی کی زکات کو ادا کیجیے. اور کامیابی کی زکات ہے الاحسان. امام فرماتے ہیں کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، آپ اس کے جواب میں اگر احسان کرو گے تو آپ اسے اپنا غلام بنا لو گے. اگر چاہتے ہیں کہ سامنے والا بد زبان، تمیز کے بغیر بولنے والا، زبان پر گالیاں لانے والا، تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا انداز ہزار مرتبہ اس واقعے کو سنا اور یاد کیا، عمل کب کیا؟ درود اپنے مقام پر انسان پڑھتا ہے لیکن عمل کب کیا؟ سب کو زبانی یاد ہے کہ ایک شامی آیا تھا, اس نے امام کو گالیاں دیں, امام کو ہی نہیں امام کے والد بزرگوار کو گالیاں دیں. اب میں اپنی اردو میں گالی کہہ رہا ہوں ورنہ سب کو ختم کیا. اور اس کے بعد اس کی جانب سے برائی ہے, گالی ایک برائی ہے اور اس کی جانب سے ایک برائی کی جا رہی ہے. جواب میں برائی کا حق محفوظ رکھا جا سکتا ہے, لیکن امام نے اس برائی کے جواب میں بھلائی اختیار کی. کیا کیا؟ اس سے اس کی مزاج کو پوچھا, اجنبی ہے کھانا چاہیے, کھانا کھلا دیا جائے, لباس نہیں ہے لباس دے دیں, زیادہ راہ گم کر چکا تو زیادہ راہ دے دیں, سواری موجود نہیں ہے سواری عطا کر دیں. اس نے کی برائی, امام نے کی بھلائی, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجے کے طور پر نقصان کس کا ہوا, فائدہ کس کا ہوا؟ میں الفاظ کو بدل دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں جب کوئی تم سے برائی کا ارادہ کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. کیا ہوگا؟ کہ تم اسے اپنا غلام بنا لو گے. آیا تھا مخالف امام بن کر اور گیا تو موتی امام بن کر. کیوں ہوا یہ تھا؟ کہا برائی کے جواب میں بھلائی. ابلا آسان سی مثال ہے, معاف کیجیے گا, اگر کوئی حیوان کسی حیوان کو اپنی ٹانگ مار دے تو جواب میں وہ حیوان کیا کرتا ہے؟ اگر برائی کے جواب میں برائی کیجیے گا تو حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے, اور اگر برائی کے جواب میں اچھائی کیجیے گا تو پھر بڑا فرق ہے انسان اور حیوان کے اندر. انسان کی پہچان یہ ہے کہ برائی کے جواب میں برائی نہیں کرتا بلکہ اچھائی کرتا ہے, اور یہ انسانیت کا پیغام, مکتب آل محمد کا پیغام ہے. اس کے بعد ایک اور بہترین حدیث امام کی, فرماتے ہیں المحسن حی, احسان کرنے والا مرتا نہیں ہے زندہ رہتا ہے, بھلائی کرنے والا نیکی کرنے والا زندہ رہتا ہے. وَإِنْ اِنْتَقَلَ إِلَى مَنَازِلِ الْأَمْوَاتِ, اگرچہ اسے اٹھا کر قبرستان تک پہنچا دیا جائے, دفن ہو گیا تو احسان کرنے والا دفن نہیں ہوتا, زندہ رہتا ہے. مر کر بھی نیکی پھیلانے والا زندہ رہتا ہے, اور زندہ رہ کر بھی برائی پھیلانے والا لوگوں کی باتوں میں انتقال کر چکا ہوتا ہے. تو یا تو زندہ رہ کر مر جائیے برائی اختیار کیجئے, یا مر کر زندہ ہو جائیے اچھائی اختیار کیجئے. ہمارے اور آپ کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے احسان کا. آج کے دن مالک میرے لیے نیکی کو پسندیدہ بنا دے. عجیب بات ہے, دنیا نیکی کر کے پچھتاتی ہے, مومن نیکی کر کے پچھتاتا نہیں ہے. دنیا کہتی ہے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال, مومن کہتا ہے نیکی کر اور اسے اپنے لیے زیادہ آخرت قرار دے. کیا مطلب؟ بڑی آسان سی مثال ہے کہ مومن کی پہچان نماز روزہ اور حج و زکات سے ہی نہیں ہوتی بلکہ کچھ معاملہ سے بھی ہوتی ہے. کہ اگر کوئی عمل خیر کرنے کے بعد اپنے اندر خوشی محسوس کرے اپنے ایمان کی ضمانت کو خود پا لیتا ہے, اور کبھی گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس کرے, مومن کی پہچان اس اعتبار سے بہت عمدہ. تو آج کی دعا کا جملہ پہلا کیا ہے؟ مالک ہمیں اس طرح سے قرار دے کہ نیکی ہمارے لیے پسندیدہ عمل ہو جائے. کیا کہنا, کاش نیکی ایسی ہو جائے جیسے وقت افطار آج روح افزا کا شربت. اب آئیے, میں آپ کو لے آیا بصارت سے نکال کر بصیرت کی جانب. خدایا ان آنکھوں کے بجائے یہاں کی آنکھیں کھول دے, اور جب یہ آنکھیں اپنے مقام پر مادے کو دیکھتی ہیں, ظاہر کو دیکھتی ہیں, تو مالک یہ آنکھیں باطن کو دیکھنے لگیں, مجھے نیکی نیکی نہ لگے جزا دکھائی دے. بکر الیہ فیہ الفسوق والعصیان, اور خدایا آج کے دن مجھے ناپسندیدہ کر دے میرے لیے. کیا؟ کیا فسق و فجور کو اور گناہوں کو. عزیزو بہت آسان سی مثال ہے, کہ اگر ان مادی نگاہوں سے دیکھیے گا تو نیکی کیا ہے کا مشکل ہے، بیکار رہ جاتی ہے، کوئی نام بھی نہیں لیتا، شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. اور اگر بالباطن دیکھیے تو نیکی کہاں، وہ مقام نیکیوں کا. اور عزیزو، دل تو چاہتا ہے کہ میں ذرا سا آپ کو اور اونچا لے جاؤں. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ فرماتے ہیں، ہر مومن کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں. ہر مومن کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں. ایک وہ دروازہ جس سے اس کی دعا اوپر جاتی ہے، اور ایک وہ دروازہ جس سے اس کا رزق نیچے آتا ہے. ہر مومن کے دو دروازے ہیں آسمان کے اندر. کیا مطلب؟ کہ جب مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے مومن پہ گریا کرتے ہیں، پروردگار مجھے دکھائی نہیں دیتے کہ دروازے کہاں ہیں، میری بصارت کو بصیرت میں تبدیل کر دے، آنکھوں کی بینائی کو نور ایمان کی طاقت سے اتنا منور کر دے کہ مجھے وہ آسمان کے دروازے دکھائی دینے لگے. کیا سمجھ رہا تھا میں کہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر، یہ بصارت ہے. بصیرت کیا ہے؟ کہ تم نے اپنے لیے جنت میں دار الفرح کو کھول دیا. میں کیا کر رہا تھا؟ آئیے، اچھائی کی مثال ہو گئی، برائی کی مثال، غیبت، دو چار باتیں کر کے دل کو بہلانے کا نام ہے، یہ ہے ظاہر بصارت. بصیرت کیا ہے؟ کہ بصیرت یہ ہے کہ جہنم کے کتوں کی خوراک کا تصور. اب میں الفاظ کو کیسے ادا کروں، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مالک، حدیث کے الفاظ کو حقیقی شکل میں دکھا دے، حدیث کے الفاظ کو مجھے حقیقی شکل میں دکھا دے. کیسے دکھائے گا؟ کہ پروردگار جیسے کہ مجھے دکھائی دیتی ہیں مادی چیزیں. عرفانیت کیا ہے؟ روحانیت کیا ہے؟ تقوی کی بلندی کیا ہے؟ یہ تقوی کی بلندی کہ انسان کے لیے حلال و حرام، نیکی اور برائی اس طرح سے نمایاں ہو جائے کہ پھر کوئی پردہ ہی باقی نہ رہے. ایک طرف حلال ہو، خوبصورت شفاف پانی کی طرح، ایک طرف حرام ہو، گٹر کے بہتے ہوئے غلیظ کچرے کی طرح سے. خدایا اس کی حقیقت کی تصویر مجھے دکھا دے. اب میں رشوت کا مال لیتے ہوئے رشوت کا مال خیال نہ کروں بلکہ اسے جہنم کا انگارہ سمجھوں. پھر ہاتھ جلا دو گے. بہت گہری باتیں تھیں مگر میں نے بہت آسان الفاظ میں آپ تک پہنچائیں. یہ دعا ہے، اور جس دن یہ دعا قبول ہو گئی، یقین رکھیے اس دن انسان کے تمام تر پردے اڑ جائیں گے. اب وہ نیکیوں کو جزا کی شکل میں دیکھے گا اور برائیوں کو سزا کی شکل میں دیکھے گا. وہ ہر دن علیہ فیہ السخط والنیران، اور آج کے دن پروردگار مجھ پر حرام کر دے اپنے غصے کو اور اپنے آتش جہنم کی آگ کو، حرام کر دے مجھ پر. جنت واجب ہو کہ نہ ہو مالک، جہنم حرام ہو جائے. جنت واجب ہو کہ نہ ہو، یہ میں نے کیا جملہ کہہ دیا؟ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، جنت اور جہنم. میں کہتا ہوں مالک جنت حرام کر، جنت واجب کر کے نہ کر، جہنم حرام کر دے. اس لیے اگر جہنم حرام ہو گیا، کیا مطلب؟ آئیے اس کو اور آسان کر لیتا ہوں ایک معصوم کے فرمان سے. کب برائیوں سے بچنا زیادہ بہتر ہے بنسبت نیکیوں کے حاصل کرنے سے. سارا دن ثواب 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 ثواب، اس سے بہتر یہ کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے بہت افضل ہے. اور اسی لیے آپ نے محسوس کیا اس دعا میں، روز آپ نماز واجب کے بعد ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں کیا؟ فکاک رقبتی من النار. پہلے مالک، پہلے آرزو یہ ہے کہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزادی عطا کر دے. اس کے بعد وادخلنی الجنہ, جنت میں تو پہنچا دے تو بے رحمت سے کہا تیری رحمت ہی رحمت ہے یا ارحم الراحمین. تو آج بے اونے کا یا غیاث المستغیثین, اپنی مدد کے واسطے سے مالک, اے فریاد رسوں کے فریاد رس, اللہم انت العلی العظیم. رات کی دعا شروع ہو گئی, اے پروردگار تو علی بھی ہے عظیم بھی ہے. پروردگار کیسا علی کیسا عظیم, حی بھی ہے حلیم بھی ہے, لک الحمد حمدن یبقی ولا یفنا. مالک تیرے لیے ہی حمد ہے, ایسی حمد یبقی جو باقی رہے گی, ولا یفنا, تیری حمد کو کوئی فنا نہیں ہے مالک. اے زندہ اے بردبار خدا, اسألک باسمک اسألک بنور وجہک الکریم, اے خدایا میں تجھ سے تیرے روشن چہرے کے نور کا سوال واسطہ دے کر مانگ رہا ہوں. تیرے چہرے کا نور کیا ہے؟ بے نور وجہ کل کریم, بے جلال وجہ کل لذی لا یرام, اور تیرے چہرے کے اس جلال کا واسطہ دے کے مانگ رہا ہوں کہ جس کے تصور تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. بے عزت کل لذی لا تقہر, اور مالک تجھے تیری اس عزت کا واسطہ جس پر کوئی قہر نہیں کر سکتا, کوئی تیری عزت کو ختم نہیں کر سکتا. مالک جب لفظ چہرے کی بات آتی ہے, خدا کا چہرہ, کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہر شے کو روئے زمین پر جو ہے فنا ہو جائے گی. ہاں ہاں پیغمبر, آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی. ترجمہ یہ کیا گیا وجہ رب کا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ, نحن وجہ اللہ, نحن وجہ اللہ. امام فرماتے ہیں ہم اللہ کا چہرہ ہے, نہ چہرے سے مراد چہرہ جسم نہیں. چہرے جسم اگر خدا کا مان لیا تو اس چہرے کے استقرار کے لیے خدا کا سر ماننا پڑے گا, اور جس نے سر کو مان لیا تو سر کے استقامت کے لیے جسم ماننا پڑے گا, اور جسم مان لیا تو پھر احتیاجات کے جسم ماننا پڑیں گی, اور جو محتاج ہو گیا تو بے نیاز کب ہوا؟ محتاج کی صفت عبد رب نہیں, جو محتاج ہو گیا وہ رب کب رہا؟ بندہ ہو گیا. خدا خالق جسم ہے, محتاج جسم نہیں. تو پروردگار کا چہرے سے مراد کیا ہے؟ کہ نحن وجہ اللہ, ہم اللہ کا چہرہ. کیا مطلب؟ کہ ناراضگی اور رضا کے لیے کوئی علامت تو ہو. اب وہ ہمارا انداز تو وہ نہیں کہ ایسی مجلس پڑھیں کہ لوگ خوش ہو جائیں, اور لوگوں کی خوشی اور واہ واہ کو کہاں سے معلوم کیجیے گا؟ ہمارے چہرے سے. رضا کہاں سے؟ کہ چہرے سے. آپ نے جواب نہ دیا, ناراضگی کہاں سے؟ کہ چہرے سے. ہاتھ سے رضا کا حصول بعد میں ہے, ہاتھ سے ناراضگی کا عنوان بعد میں ہے, پہلے چہرہ. اور کیا چہرہ ہے پروردگار کا؟ کہ ہم ہیں اللہ کے چہرے. کیا مطلب؟ کہ اگر خدا کی رضا کو پہچاننا ہو تو ہماری رضا کو دیکھ لو. اگر ہم راضی تو رب راضی, اور اگر خدا کی ناراضگی کو پہچاننا ہو تو ہمیں دیکھو کہ اگر ہم ناراض تو رب ناراض. اور عزیزو اسی چہرے کو ایک ذرا سے اشارے میں امام رضا علیہ السلام نے اور دکھایا ہے. فرمایا کیا والدین کی رضا رب کی رضا سے متصل کر دیتی. اپنے والدین کو راضی کرو تاکہ رب راضی ہو جائے. تو پروردگار سے آج سوال کیا, کس کا واسطہ دے کر؟ کہ بے نور وجہ کل کریم, بے جلال وجہ کل لذی لا یرام. پروردگار بے عزت کل لتی لا تقہر, کیا پھر مانگا؟ کہ انت صلی علی محمد و آل محمد, پروردگار اصول دعا کا یہی ہے کہ لوگوں پڑھو درود محمد کی آل پر اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد کا جہاں جہاں معصوم کی دعائیں آپ کو ملیں گی پہلے درود بعد میں اپنی حاجت کا بیان ہے. اور امام فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ خدا خدا یہ بات اختیار کرے کہ درود قبول کر لے آگے اور پیچھے سے درمیان کی دعا چھوڑ دے. انت صلی علی محمد و آل محمد و انت تغفر لی و ترحمنی. میں نے بہت غور کیا پورے رمضان کی راتوں کے دعاؤں میں ایک کامن بات ہے انت تغفر لی و ترحمنی, تو مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم فرما. ہر رات دعا میں یہ عنصر شامل. پتہ نہیں ہمیں اس کا احساس ہوا کہ نہیں ہوا, ہر رات مغفرت کی بات ہے. خدایا کتنوں کو بخش دیا, پتہ نہیں میرا نام شامل ہے کہ نہیں. مالک میں امیدوار بخشش ہوں, میری امید کو زائل نہ کر. پروردگار میں طلبگار رحم ہوں, مجھے اپنے رحم سے مایوس نہ کر. کیوں کہ برحمتک یا ارحم الراحمین یا انک انت الغفور الرحیم, تو رحم کرنے والا بھی تو بخشنے والا بھی ہے. اور اسی دعا کے ساتھ خدا کی رحمانیت پر مسئلہ صوم کا حوالہ. مبتلات میں تقریباً جو اہم اہم مسائل تھے وہ آ چکے, اور اب کچھ کلیات کا بیان کرتے اشارہ پہلے کر چکا. پہلی کلی قاعدہ قانون کہ مبتلات روزہ کب مؤثر ہوتے ہیں, روزے کو باطل کب کرتے ہیں, کہ جب کہ ان کو علم اور امت کے ساتھ انجام دیا جائے, جان بوجھ کر اختیار کی حالت میں بغیر کسی کے مجبور کیے ہوئے. دو باتیں ہوئیں, علم امت جانتے ہوئے اور جان بوجھ کر اختیار کے ساتھ. نمبر تین, غیر عذر شرعی کے, کوئی رخصت شرعی موجود نہ ہو. تین باتیں ہوگی. مبتلا کے روزہ انسان کے روزے کو باطل کریں گے کب, جبکہ یہ تین باتیں موجود ہوں, علم کے ساتھ امت کے ساتھ رخصت شرعی کے بغیر عذر شرعی کے بغیر. انسان کسی بھی ایک کام کو انجام دے عذر باطل ہے. اب یہ تین اس کے عکس میں جائیے کہ اگر انسان نے بھول کر کسی کام کو انجام دے دیا مبتلات روزہ میں سے روزہ باطل نہیں. اگر انسان بے اختیار ہو گیا اور کسی نے اسے گویا کے پانی میں گرا دیا ایک مثال کی حد تک, اس کا سر ڈوب گیا کر روزہ باطل نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں بھول کر تمام چیزیں برابر ہیں. مبتلات روزہ میں سے کوئی بھی کام بھول کر ہو گیا, اب یہ بھول کا مسئلہ آپ کا اور ہمارا اللہ کا ہے, مولانا کا نہیں ہے مسئلہ. اب کوئی بات نہیں کہ مولانا میں نے بھول کر کیا تھا, تو اپنے جان بوجھ کر کرنے کو بھول کا نام دے دینا کہ کوئی مولانا کو چلا سکتا ہے مگر اللہ کو نہیں. تو یہ مسئلہ بالکل ایک کل لیا ہے. البتہ بغیر اختیار کے جو مبتلا تھے ان میں فرق ہے. کسی نے مجھے پانی میں گرا دیا, سر ڈوب گیا, روزہ باطل ہوا یا نہیں ہوا؟ کسی نے مجھے گن پوائنٹ پر کھانا کھلا دیا, شراب پلا دی, پانی پلا دیا, کب پی ہو نہ مار دیں گے, میں نے پی لیا, روزہ بچے گا نہیں؟ بڑا اچھا جملہ علماء استعمال کرتے ہیں کہ گولی کھانے سے بہتر ہے کھانا کھا لو. جو گولی آپ کو مار رہا تھا اس سے بہتر کہ کھانا کھا لیجیے. کھانا کھا تو لیے کیا ہوگا کہ اگر مجھے کسی نے پانی میں گرایا تھا تو بے اختیار تھا میں, روزہ بچ گیا. لیکن کھانا کھانے کا مسئلہ الگ ہے. کسی نے اگر گن پوائنٹ پر کھانا کھلا دیا تو ٹھیک ہے, گناہگار نہیں ہے, اس نے ٹھیک کام کیا کہ اپنی جان کو بچا لیا, لیکن روزہ باطل ہو گیا. اور ایسا باطل ہوا کہ اب اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے, اس لیے کہ بے اختیار تھا. آج کی حد تک بس ایک چند باتیں تھیں کہ جو کلیات ہیں مبتلات روزہ جتنے بھی ہیں ہم نے یہ بات کامن ہے کہ انسان بھول کے انجام دے ساری مبتلات برابر ہیں, روزہ باطل نہیں ہوگا کسی بھی کام سے. انسان بغیر اختیار کے کسی کے جبر کے ساتھ گن پوائنٹ پر کوئی کام اسے کروایا جائے پھر فرق ہو جائے گا کہ کچھ کام ایسے ہوں گے کہ جن سے روزہ باطل تب بھی نہیں ہوگا, جیسے پانی میں انسان کا گر جانا, اور کچھ کام ایسے ہوں گے کہ جو گن پوائنٹ پہ کروائے گئے تو روزہ باطل ہو گیا مگر نہ تو گنہگار ہوا اور نہ کفارہ واجب ہوا. ان مسائل کے ساتھ اب آئیے, ہم کل تک پہنچے تھے قوم موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر بات کرتے ہوئے کہ خدا کا اعلان ہے کہ ہم آزمائیں گے بالحسنات والسیئات, نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ. کیا مطلب کہ اچھائی برائی, کیا مطلب کہ راحت اور مشکلات کے ساتھ, صحت اور بیماری کے ساتھ, دولت اور غربت کے ساتھ ہم آزمائیں گے. تو قوم موسیٰ کو آزمایا گیا, فرعون کے محلات دے کر, باغات دے کر, مکانات دے کر, عیش و عشرت کی چیزیں دے کر, کہ اب اگر تم راحت میں رہ کر ایمان پر رہتے ہو کہ نہیں ہم تمہیں آزما رہے ہیں. اور اب یہاں تک بات کرتے کرتے خدا نے گفتگو کے رخ کو موڑ دیا. آپ کو معلوم پورا قرآن اصل میں باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مکے کے ماحول میں, سورہ دخان مکی میں نازل ہوا ہے, باتیں ہو رہی ہیں مکے کے کافروں سے, اور انہیں ایک ایک پچھلی بات کا حوالہ دے کر پیغمبر خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں. مکے والے کافر کافر سب ہیں مگر کیٹیگریز الگ الگ ہیں. ایک کافر وہ ہے جو دہریہ ہے, لا مذہب ہے, کافر ہے, وہ کسی خدا کو مانتا ہی نہیں ہے. ایک کافر وہ ہے جو عقیدے میں خدا کو مانتا تو ہے مگر بتوں کو خدا کی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیتا ہے. کافر الگ الگ قسم کافر, اور اس میں پہلے دونوں قسم کے کافروں کا ایک ہی جواب ہے, قیامت کا انکار. خدا کو مانتا ہے وہ بھی بت پرست کافر, جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی دہریہ کافر, وہ بھی کیا قیامت سے انکار کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ ان ہؤلاء لیقولون, یہ کافر اہل مکہ کفار کہتے تھے مسلمانوں سے, ان ہی الا موتتنا الاولى, نہیں ہے ہمارے لیے کوئی موت سوائے اس ایک پہلی موت کے. قیامت سے انکار سب سے آسان نسخہ ہے, قیامت سے انکار سب سے بہترین فرار ہے عقائد میں, قیامت سے انکار. اور آج بھی سب سے مشکل ہے قیامت پہ یقین. اور خدا نے بار بار کہا یقین کب کرو گے؟ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. عزیزو, قرآن کی آیات میں سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 29 میں ان کا قول, ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین, کچھ بھی نہیں ہے ہماری حیات سوائے دنیا کی زندگی کے, اور کچھ نہیں ہے, کھاؤ پیو عیش کرو. کس نے دیکھا قیامت کو؟ کون اٹھے گا قبر سے؟ کیسے جمع ہوں گی بکھری ہوئی منتشر ہڈیاں شکل انسان میں دوبارہ؟ ایک عقیدہ. دوسرا سورہ مبارکہ جاسیہ آیت نمبر 24 مالک اعلان کیا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. کیا دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں سوائے اسی بات کے کہ نموت و نحیا, ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں, یہاں پر ختم. وما یہلکنا الا الدہر, اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا سوائے زمانہ. دہریت دو قسم کے کافر تھے مکے میں, ایک اور بھی ہے قسم, وہ شک اور شبہ والے, تعویذ گنڈے والے وہ بھی تھے, جو تناسخ ارواح کے قائل تھے کہ روح منتقل ہوتی ہے دوسرے بدن میں قرار پاتی ہے, اور اسی بنیاد پر سرکار ختمی مرتبت کا جملہ کہ لا حامتا, کوئی حامہ کا تصور حقیقت پر مبنی نہیں ہے. حامہ کیا ہے؟ کہ حامہ ایک پرندہ تھا, اور اس پرندے کے بارے میں کافروں کا گمان یہ تھا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی روح اس پرندے کے اندر چلی جاتی ہے, اور وہ پرندہ اس کی قبر پہ آگے بیٹھتا ہے, روتا ہے, چلاتا ہے, آہستہ آہستہ پرندہ بڑا ہوتا جاتا ہے. پیغمبر کے الفاظ کیا ہیں؟ ولا حامہ فی الاسلام, اسلام میں کوئی حامہ نہیں ہے. تناسخ ارواح, اور تین قسم کے کافر ہو گئے, چوتھی قسم کافروں ہو گیا ہے کہ وہ قبرستان شبئی کا کہ جہاں اب نام میں اختلاف آس بن وائل ہے یا کوئی اور کافر, وہاں سے گزرتے ہوئے ایک ہڈی کو اٹھا کر لے آیا. سورہ یاسین آیت نمبر 78, وہاں سے ایک ہڈی کو اٹھا کے لے آیا اور آیا پیغمبر کی خدمت میں اس ہڈی کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں رگڑتا ہوا. یہ کون ہے؟ یہ خدا پرست کافر ہے, خدا کو مانتا ہے, کافر ہے خدا کو مانتا ہے, بت پرست ہے خدا کو مانتا ہے, مگر معاد کا انکار کامن ہے. قیامت سے انکار سارے کافروں میں کامن تھا. آیا پرانی کا کیا کہتا ہے؟ انہیں کون اٹھائے گا؟ وہ حیا رمیم مائن جو حیل عظام, کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا, کون من کون کرے گا؟ خدا کو مانتا ہے, کون کرے گا؟ وہ حیا رمیم, جبکہ یہ بالکل چورا چورا پاؤڈر ہو چکی ہیں. قرآن کا پہلا جملہ اس کے حوالے سے کیا؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, لایا ہمارے لیے مثال بنا کر بھول گئے اپنی پیدائش کو. جس کو اپنی پیدائش یاد رہے اسے قیامت پہ شک نہیں ہونا چاہیے, جس کو اپنی پیدائش بھول جائے وہ قیامت پہ شک کرے, اور یہی تو کافر کا مزاج ہے. کافر عقائد کے لحاظ سے مختلف مگر سب میں ایک کامن بات کیا ہے؟ کہ انکار کرتے ہیں قیامت سے, اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی موت نہیں سوائے اس ایک موت کے, مر گئے ختم ہو گئے, کھاؤ پیو یہیں پہ لگا دو. کس نے دیکھا جنت کو؟ کون گیا جہنم میں؟ اس کے بعد وما نحنو بمنشرین, ہم تو اٹھائے نہیں جائیں گے. بیچارے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ سب چکر تمہارا ہے, ہمارے لیے صرف ایک موت ہے, مر گئے تو ختم ہو گئے, اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. اور پھر ایک دعویٰ کرتے تھے, قالو, کیا کہتے تھے؟ فاتو بے آبائنا, کہتے تھے کافر مسلمانوں سے, یا ابو جہل کے الفاظ سرکار خطبی مرتبہ سے, کہ بلاؤ ہمارے آبا و اجداد کو جو مر گئے, اگر اٹھنا ایسا ہی ہے تو بلا کے دکھاؤ, ہم ان سے پوچھیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. اب باقاعدہ نام لیا, کس کا؟ قصی بن کلاب. ابو جہل کہتا پیغمبر اپنے جد کو بلائیے, قصی بن کلاب کو جو شریف تھے, کریم تھے, سخی تھے, مکے کے رئیس تھے, بلائیے ان کو, ہم اسے پوچھیں گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. اور اگر بالفرض مردوں کو اٹھا کر بلا بھی لے پیغمبر, تو کافر کہتا کہ یہ جادو ہے, آنکھوں پہ سحر کر دیا. عجیب بات ہے, مشکل میں جان ہے پیغمبر, مطالبہ کر رہے ہیں عجیب بات کا, کہ مردوں کو بلا کے بتاؤ کہ یہ بتائیں ہمیں. اب آئیے اس کے بعد آیت آگے بڑھی, ام ہم خیر, یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے, یہ بہتر ہے ان سے, یا وہ قوم جو بہت ترقی یافتہ قوم تھی. کون؟ قوم و تبع. یہ تبع کیا ہے؟ تیب عین تبع. پورے قرآن میں سورہ دخان کے ماسوا سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 14 لفظ تبع استعمال ہوا. تیب عین تبع ترجمہ کیا اس کا؟ کیا پیروی کرنے والے نا, جن کی پیروی کی جاتی تھی وہ افراد, یا جو نسلن بعد نسلن اقتدار پر آتے رہے وہ افراد. یہ ترجمہ ظاہری لحاظ سے, البتہ اس کا اصل استعمال کیا ہے؟ جیسے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا, ترکش بادشاہوں کا لقب خاقان تھا, روم کے بادشاہوں کا لقب کیا تھا؟ قیصر. ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا تھا. ایسے یمن کے بادشاہوں کا لقب تبا تھا. پورے قرآن میں سے دو بار استعمال ہو تبا, اور قرآن نے مذمت کی ہے کہ ام ہم خیر, یہ اپنے آپ کو اچھا خیال کر رہے ہیں, یا ان سے بہتر وہ ترقی یافتہ قوم قوم و تبا تھی. جزیرہ عرب, شام اور حجاز کے راستے میں آباد یمن کے علاقے میں وہ قوم قوم تبع. اس پر مذمت قوم کے لحاظ سے کی گئی ہے, بادشاہوں کے لحاظ سے نہیں. حدیث پیغمبر ہے کہ تبع کو برا مت کہا کرو, تبع کے بادشاہ کو, کہ رسول کے زمانے میں زمانے سے پہلے تبع اس کی تعریف کی گئی. وہ بادشاہ کون تھا؟ کہ اسعد ابو کراب. یا ابو کر تھا کون؟ کہ پیغمبر ختمی مرتبہ سے بہت پہلے یہ بادشاہ گزرا ہے یمن کا. یا الفاظ کو بدل لیتا ہوں, قوم تبع کے برباد ہونے سے پہلے جو آخری بادشاہ تھا وہ یہی تھا اسعد. اور اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا. اس زمانے میں نام تھا یثرب. بادشاہوں کا مزاج کے زمینوں پر قبضہ کرتے ہوئے وہ ہندوستان تک آیا ہے. یمن کا بادشاہ ہندوستان تک پہنچا ہے. تو اس تمام تر زمین کی قبضے کی صورتحال میں مدینہ بھی پہنچا. اور جب مدینہ پہنچا اور چاہتا تھا کہ وہاں قبضہ کر لے, اور وہاں کے تمام تر لوگوں کو تہ برباد کر دے, کہ شمول نامی عالم نے تبع سے ملاقات کی اور کہا کہ کیا کرتا ہے؟ ہم نے اپنی قدیم کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں آخری پیغمبر ظہور کرے گا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے گا. تبع نے ہاتھ کو روک لیا. اچھا, پھر یہ شہر امان کے اندر اوس اور خزرج کب آباد ہوئے تھے؟ یہود کے قبیلے وہ چھوڑ گیا تھا تبع یہاں پر, یا تم یہاں بیٹھو یہاں تک کہ ختمی مرتبہ ظہور کرے, اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اس کی نصرت کروں گا. یمن کے بادشاہ کا رسول خدا سے بہت پہلے اظہار محبت. مدینے کا مسئلہ مکمل ہوا, مکے پہنچا تھا اور سوچتا تھا کعبے کو گرا دوں. مسلمان نہیں ہے نا. اور جب کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا تو بیمار پڑ گیا, اتنا شدید بیمار پڑا. طبیب آئے اور کہتے طبیبوں میں بھی ایک شخص کا نام شمول تھا, مدینے میں عالم یا طبیب. اس نے کہا کہ تیرے علاج کی ایک ہی صورت بچتی ہے, کہ تو کعبے کی گرانے کا ارادہ ختم کر دے, ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کعبے کو گرانے کا ارادہ ختم کیا, ٹھیک ہو گیا. اور ٹھیک ہوا تو کعبے کی دیوار پر پہلا غلاف تبع نے چڑھایا. مکہ چھوڑ دیا, مدینہ چھوڑ دیا. اب سمجھیے پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا کہ تبع کو برا مت کہا کرو, کہ اس نے مدینہ اور مکہ دونوں کے لیے اپنے لشکر کو روک دیا. اور اب یہ قوم کی مذمت ہے, قوم کی, قوم و تبع. بادشاہ کی نہیں ہے، مذمت قوم کی ہے، بڑے بڑے مضبوط جسموں کے مالک، زراعت باغات کے مالک برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ مکے کے کافر کیا بیچتے، یہ چھوٹی چھوٹی بے آباد زمینیں لیے ہوئے، اور اتفاق سے بے آباد زمینوں سے بات یاد آئی کہ سعودی عرب نے اب پاکستان سے زرعی زمین لیز پر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سیاست میں تو ان کے ہاتھ پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے، اب زمین بھی چاہیے۔ تو خیر زمین کل بھی مسئلہ تھی ان کے لیے، کیا مکے کے کافر یہ بہتر ہیں یا وہ بڑی مضبوط قوم یا اس سے پہلے قوم عاد، قوم سمود؟ تمام کے تمام اقوام بڑی مضبوط قومیں، والذین من قبلہم اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، وہ واقعا مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا اگر اس موت کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے تو کیا یہ چند روزہ زندگی کے لیے خدا نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اتنا بڑا کام کیا؟ عقل میں نہیں آتا۔ اگر کوئی اور ٹارگیٹ نہیں ہے، اگر کوئی قیامت نہیں ہے، اگر کوئی آخرت نہیں ہے، تو کیا یہ چند سانسوں کے لیے خدا نے اتنا بڑا کام کیا؟ اب ایک سوال ہے، سماوات آسمان اور زمین خدا نے کیا بیکار پیدا کیے؟ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں پیدا کیے، لاعبین۔ یہ زمین و آسمان پیدا نہیں کیے کھیلنے کودنے کے لیے، ما خلقناہما الا بالحق، اس نے نہیں پیدا کیا، یا وہ کہتا کہ میں نے نہیں پیدا کیا ان دونوں کو، مگر بالحق۔ ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے، ایک اس کی مفید بات ہے کہ یہاں سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرو۔ ہمیں کیا آپ کو آسان الفاظ پیش کروں، یہ زندگی بیماریوں میں، پریشانیوں میں، اولاد کے مسائل میں، بس اسی کے لیے آسمان بنایا تھا، یہی سب کچھ۔ سوچئے، اگر قیامت کا عقیدہ نہ ہوتا تو یہ زندگی ایک بار لگتی بار، قسم بخدا آج روزے کی حالت میں آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا، اگر یہ ایک گھنٹہ آپ کرتے کاروبار کہاں پہنچتے، کیوں آئے؟ کہ قیامت پہ یقین ہے تو آئے، یہاں کچھ نہیں ملے گا، یہاں بیٹھنے سے دنیا میں نہیں، کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ گرچہ اثرات تو ہوتے ہیں ہر کام کے، آخرت میں ملے گا، مگر یہاں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ بالحق، جو خدا نے پیدا کیا سب حق کے ساتھ۔ اور آخری آیت آج کی، اِنَّا يَوْمَ الْفَصْلِ مِقَاتُ مُجْمَعِينَ، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے آبا کو اٹھا کے لے آئیں، ہم لائیں گے اٹھا کر، مگر کب؟ یوم الفصل، قیامت کا ایک نام ہے یوم الفصل۔ قیامت کے 50 نام قرآن میں استعمال ہوئے، 50 نام، ان میں ایک نام ہے یوم الفصل۔ ترجمہ کیا اس کا؟ تو وہ دن جبکہ فصل ہو جائے گی، فاصلے ہو جائیں گے، دنیا میں وصل ہے، آخرت میں فصل ہوگی، ایسی جدائی ہوگی کہ بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، شریک حیات اپنے شوہر سے منہ موڑ لے گی، بچے اپنے باپ سے ملنے سے انکار کر دیں گے، کس خوف میں؟ کہیں مجھ سے یہ نیکی نہ مانگ لے، خوف کیا ہوگا؟ خوف کیا ہوگا کہ کہیں مجھ سے یہ نیکی نہ مانگ لے؟ اللہ اکبر، نفسا نفسی کا عالم، ہر انسان کو بس اپنی بڑی ہوگی کہ کسی طرح میں نکل جاؤں یہاں سے، کوئی نکلے کہ نہ نکلے، معاف کیجیے گا، حج اور عمرے اور زیارات کے کاروان میں نفسا نفسی کب ہوتی ہے؟ جبکہ واپسی جاتے ہوئے سے بڑی محبت سے جاتے ہیں، لائیے میں آپ کا سامان اٹھاؤں، لائیے میں آپ کی امیگریشن کروا دوں، کسٹم کروا دوں، اور جب واپسی ہوتی ہے ایسی نفسا نفسی کون کس کو پہچانتا ہے؟ آپ رہیں تو رہ جائیں، میں نکل جاؤں، واپسی ہے نا، جب دنیا سے واپسی ہوگی تو کیا ہوا؟ یوم الفصل، یوم الفصل ہے سب کا میقات، سب کو جمع ہونا. بس میں نے بات کو مکمل کیا، اور اب ماہ رمضان کی 11 تاریخ 12ویں شب 10 تاریخ کو پہلا خط امام کی خدمت میں پہنچا ہے. پہنچانے والے کون ہیں؟ دو ہیں، عبداللہ ابن مسمع، عبداللہ ابن وال، جو 10 رمضان سن 60 ہجری کو مکہ المکرمہ پہنچے ہیں کوفے کے مومنوں کے خط لے کر. رمضان کی 12 تاریخ دوسرے دو افراد، قیس بن مصحر سیداوی، عبد الرحمن ابن عبداللہ، پھر پہنچے امام کے پاس اور خط لے کر. 2 دن کے بعد پھر لوگ آئے، اب کون آیا؟ ہانی ابن ہانی سبعی اور سعید ابن عبداللہ حنفی. اور یہ 3 ڈیلیگیشنز کے آنے کے بعد امام نے خط کا پہلا جواب دیا ہے. اور پہلے جواب میں امام نے ہانی ابن ہانی اور سعید ابن عبداللہ حنفی کے باقاعدہ نام استعمال کیا. اب ایک سوال کہ کوفے سے خط لکھنے والے تھے کون؟ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہ زمانے حاکم شام میں کوفے کے حالات اچھے نہیں تھے، مخصوص طبقہ مراد یافتہ تھا، باقی لوگ سب کچلے ہوئے تھے، سب پسے ہوئے تھے، اور گورنمنٹ کے خلاف تھے وہاں کے عام لوگ. جیسے ہی حاکم شام کا مر کا پیغام سنا کہ مر گیا، یزید کی بیعت کا عنوان سنا، اور سنا کہ پورے عرب میں اگر کسی نے کھل کر مخالفت کی ہے بیعت یزید کی، وہ صرف ایک حسین بن علی. اب 2 ملنے والے ہو گئے، ایک ولایت اور محبت کے نام سے امام سے ملنے جاتے ہیں، اور ایک اپنی بے بسی کو حاکم شام کے زمانے میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ایک ازالہ چاہتے تھے، کوئی بھی مل جائے ان کو، تو یزید کے علاوہ کوئی اور ہو. یہ بات واضح ہو رہی ہے نا، انہیں امام سے مطلب نہیں تھا، کوئی بھی ہو. تو کوفے کے خطوط لکھنے والے 3 قسم کے لوگ ہوئے، 2 مومنوں کی قسمیں تھیں، ایک خاص الخاص مومن ہانی ابن عروہ، حبیب ابن مظاہر اسدی، اور ان جیسے وہ عظیم الشان مومن سلیمان ابن سرد خدائی. تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بصرہ بھی لیے چلتا کہ جہاں سے خط آئے تھے. بصرہ کے حالات بہت مختلف تھے، کوفہ، اور دوسرا کہ وہ مومنوں کا عام مومن تھے، بس کہا ہم بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، لکھو، سب نے خط لکھے. تیسرا گروہ وہ تھا جس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں تھا، کہ وہ تھے جو پسے ہوئے تھے، مظلوم طبقہ تھا، کہ کوئی نجات دہندہ ہو جو میں آ کے نکال دیں. اور اسی لیے کہ کوفے کا نگران اس وقت بہت غیر مضبوط تھا، یہ خط وہاں تک پہنچ گئے، 12,000 خط معمولی بات ہے، کہاں پہنچے. اچھا، ایک اور نقطۂ نگاہ ہے، اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، کہ ممکن ہے ایک سیاسی چال بھی ہو، خاص مومنوں کے علاوہ جو خود لکھوائے گئے، ایک سیاسی چال بھی ہو، کیسے ممکن ہے کہ 12,000 خطوط نکل کر جائیں اور گورنمنٹ کو علم نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ اور اتنی کھلم کھلا دعوت ان خطوط میں کہ باغ تیار ہے، فصل پک کر کھڑی ہو گئی ہے، تلواریں آپ کی حمایت میں ہیں، اتنی کھلم کھلا باتیں. ایک نظر یہ بھی ہے، کسی طرح امام کو مکے سے نکالنا تھا، کسی طرح امام کو مکے سے نکالنا تھا. مدینہ اور مکہ، شہادت حسین آسان نہ تھی، تک کوفے میں نکال کے لے آؤ تاکہ شہادت کا مسئلہ آسان ہو سکے. کوفہ مولائے متقیان کی شہادت کا مقام. عزیزو، آج کی حد تک میں نے بات کو مکمل کیا. امام نے خط کا جواب دیا، اس کے ساتھ ساتھ خود جانے سے پہلے 15 رمضان کو اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا. کہ میرا معتمد ہے، ثقہ ہے، اہل بیت میں سے ہے، میرا نمائندہ ہے، یہ مجھے خبر دے گا کہ اگر تمہارے اہل علم و فضل اور تمہاری بات بالکل یکساں ہے، تم سب آمادہ و تیار ہو، تو پھر میں تمہاری طرف پہنچوں گا. ایک اور خاص نقطہ اس پر، خطوط کے عنوان میں ایک ایسی عبارت ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ تمام کے تمام لکھنے والے مومن نہیں تھے. کیا عبارت ہے؟ کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. ایک جملہ خطوط کا، ہمارا کوئی امام نہیں ہے. آپ یہاں آ جائیں، ہو سکتا ہے، الفاظ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ذریعے سے حق کو پالیں. مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں کوئی شیعہ اپنے زمانے کے امام کے لیے جملہ کہہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آ گئے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر حق کو پالیں. بس عزیزو، مکے سے روانگی ہے حضرت مسلم ابن عقیل، مدینے پہلے پہنچے، رسول کے روضے پہ سلام کیا. اس کے بعد کوفے تک کا سفر ہے، پوری تاریخ اپنے مقام پر، لیکن مسلم انجام کیا ہوا؟ اور آپ خود پہچان لیجئے کہ اگر مسلم کی جگہ حسین پہنچ جاتے انجام کیا ہوتا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی جگہ مسلم کو بھیج دیا، بلایا جا رہا تھا امام کو، تو جو حشر مسلم کا ہوا ویسے حالات امام کے لیے پیدا ہو سکتے تھے. اور عزیزو، مسلم کی شہادت کی خبر امام کو راہ کربلا اور کوفہ میں مل گئی، لیکن عجیب حالت میں ملی ہے. ایک مرتبہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مولا باس آئے تھے امام کی بارگاہ کہ بھائی مسلم کی خبر نہیں ملتی، بہت دن گزر گئے. امام نے انگلیوں کو شگافتہ کیا، کیا دیکھنا چاہتے ہو عباس؟ دیکھو. کیا دیکھا؟ مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، جلاد کی تلوار بلند ہے. قسم بخدا، جیسے بہادر مسلم تھے تاریخ میں، ایسا بہادر کربلا کے علاوہ کہیں اور نہ ملا. پہلی بار جب تلوار چلائی ہے قاتل نے، تلوار ترچھی پڑ گئی، گردن کی کچھ کھال کٹ گئی، خون بہنے لگا. شدت تو کیا ہوگی ضرب کی، مگر سلام ہو سفیر حسین پر، مسکرا کر اپنے قاتل کو دیکھا، فرمایا ہاتھ کیوں کانپ گئے؟ اللہ اکبر، سفیر حسین تجھ پہ سلام ہو. قاتل مسلم کہتا تھا کہ میں نے بڑے بڑے سرماؤں کو دیکھا ہے، موت کے وقت لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں، صرف ایک ایسا شخص ملا مجھے جو موت کے وقت مسکراتا ہوا گیا، اور مسلم ابن عقیل. ادھر عباس کی حالت کیا تھی کہ مولا کسی طرح مجھے بھیج دیجیے. کہ عباس، اب جا کر کیا کرو گے؟ اب وقت نہیں ہے اس میں. کہ مولا، میں اور کچھ نہ کر سکا تو کم از کم اپنے بھائی کا سر زمین پر گرنے سے پہلے گود میں لے لوں گا. امام نے پھر انگلیوں کو شگافتہ کیا، عباس دوبارہ دیکھو، اب جو عباس نے دیکھا دارالعمارہ کی دیوار کے نیچے کوئی معظمہ کوئی نقاب پوش بی بی اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے آواز دے رہی. عباس تڑپ گئے, مولا یہ کون بی بی ہے؟ کہا بھیا میری دکھیار اللہ والا نف اللہ اللہ مجمعین و سیالم الذین ظلم ایم انقلب ینقلب بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا. ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما, بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما, بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مسلم ابن عقیل کا واسطہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما, بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر مومنین جو بیمار ہیں ان تمام کو شفا کامل عطا فرما, بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما, پروردگار تمام مومنین کے رزق میں روزگار میں برکت عنایت فرما, تمام مشکلات کا خاتمہ فرما, تمام پریشانیوں کو حل فرما. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے مالک کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے کہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے. ہمیں بھی, ہمارے والدین کو بھی, ہماری ذریت اولاد کو بھی امام زمانہ کے ناصروں میں شمار فرما.